بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. یہ سوال آخر مجھے یاد دلانا، عربی گرامر کا درس آج المیہ سے پہلے درس جاری ہے، اور اپنے درس کا آغاز اس عظیم حدیث سے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: دین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم. اور آج کے درس میں جو اہم پیغام ہے اس حدیث میں سے، نمبر 11، ہر اس دعوت کا رد جس دعوت کی بنیاد علم پر قائم نہ ہو، ہر اس دعوت کا رد جس دعوت کا قیام علم پر نہ ہو، تو وہ نصیحت کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ نصیحت کی بنیاد علم ہی ہے. نمبر 12، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت کا معنی کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کلمہ توحید کو سمجھنا، کلمہ توحید کے صحیح مفہوم کو سمجھنا، کلمہ توحید کے شروط کو سمجھنا، کلمہ توحید کے ارکان کو سمجھنا، اس کے کیا مقتضے ہیں، توحید کیا ہوتی ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اور توحید کی حقیقت کیا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے منکر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت کبھی نہیں کر سکتے، اور ان کی نصیحت قیامت دن ان کے منہ پر ماری جائے گی، کہ انہوں نے توحید کو سمجھا نہیں ہے. نصیحہ للہ کا مطلب کیا سمجھا نہیں ہے. نمبر 13، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نصیحت کا معنی کیا ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس کا مطلب ہمارا عقیدہ کیا ہے. قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید شفا ہے مومنوں کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے نصیحت ہوتی ہے قرآن مجید کی، اور قرآن مجید کے تدبر سے، قرآن مجید کو سمجھنے سے، قرآن مجید پر عمل کرنے سے ہی نصیحت ہوتی ہے قرآن مجید کی. نمبر 14، یہ جاننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کرنے کا معنی کیا ہے. معنی یہ ہے کہ آپ وسلم پر ایمان لے آنا، آپ وسلم سے محبت کرنا، آپ وسلم کی توقیر کرنا، آپ وسلم کی سنت کے اتباع کرنا، آپ وسلم کی حدیث کا احترام کرنا، حدیث صحیح حدیث کو پر عمل کرنا، سنت الخرفاء راشدین پر عمل کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کرام اور اہل بیت اور امہات مؤمنین کی توقیر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے راستے کو اپنانا. نمبر 15، مسلمان حکمرانوں کے لیے نصیحت کا معنی کو جاننا، اور یہ ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے نرمی سے اور مکمل رازداری سے. حکمران کو نصیحت ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر نہیں دی جاتی، یا بازاروں میں نہیں کی جاتی، یا اعلان کے طریقے سے نہیں کیا جاتا، یا کسی ٹی وی کے پروگرام میں نہیں کیا جاتا. یہ سارے ایسے طریقے جو ہیں یہ غلط طریقے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس کوئی نصیحت ہے کسی حکمران کے لیے، کسی حاکم کے لیے، تو وہ اس کے قریب جائے، اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے مکمل رازداری میں نصیحت کرے. اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو اس کا مقصد پورا ہوا جو وہ چاہتا تھا، اگر وہ قبول نہیں کرتا فقط عد الذي علیہ، تو اس پر جو واجب تھا وہ مکمل کر چکا ہے، اب اسے سوال نہیں ہوگا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں کیسے مسلمان کو، کیسے حکمران کو نصیحت کر سکتے ہیں. آپ پر جو فرض ہے، اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں اس برائی کو آپ روکیں علماء کے رجوع کر کے. اب علماء ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ہم نہیں جانتے کہ آج ہم کیسے نصیحت کریں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں: فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے تو ان سے پوچھیں جو جانکار ہیں، جو علم رکھتے ہیں. آپ اپنے گردن سے یہ ذمہ اتار کے علماء کی گردن میں ڈال دیں، تو علماء جانے کیسے نصیحت کرنی ہے، آپ کا کام نہیں ہے. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہے، ٹیلی فون کا ذریعہ ہے، خط و کتابت ہے، ای میل ہے، کوئی بھی ذریعہ ہے تو آپ کریں. نہیں کر سکتے علماء کے جا کے اور کہیں میری نصیحت یہ ہے، میں نے اپنے گردن سے اس ذمہ کو اتار دیا ہے. نمبر 16 یہ جاننا کہ عام علماء کو نصیحت کیا ہوتی ہے، الدعوة الى اللہ، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دینا، تبلیغ کرنا. دعوت اور تبلیغ ہی ایک ذریعہ ہے جس سے مسلمان کو نصیحت ملتی ہے. لیکن دعوت اور تبلیغ عبادت ہے، اور عبادت کے شرطیں اور ضوابط ہیں، ان شرط و ضوابط کے دائرے میں رہ کر، حدود میں رہ کر دعوت اور تبلیغ کرنی ہے. نمبر 17، حاکم و محکوم کے بیچ میں فرق بیان کرنا، حاکم و محکوم کے بیچ میں فرق بیان کرنے کی اہمیت، کہ شریعت نے دونوں کو الگ الگ کیا، دونوں برابر نہیں ہیں. حاکم کے اپنے ذمہ داریاں ہیں، الگ حساب ہوگا، محکوم کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، الگ حساب ہوگا. حاکم کے سوال حاکم سے کیا جائے گا محکوم سے نہیں، اور محکوم کے سوال محکوم سے کیا جائے گا حاکم سے نہیں. نمبر 18، اسلام دین ہے عدل اور انصاف کا، اور ادائے حقوق کا، حقوق کی ادائیگی کا نام ہے اسلام جو ہے، وہ دین ہے انصاف کا، عدل کا، اور حقوق کی ادائیگی کا. برابری کا دین نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اسلام برابری کا دین کا نام ہے، ہرگز نہیں. کیوں، فرق کیا ہے؟ برابری جو ہے وہ ہے انصاف کا ایک حصہ، سارا انصاف نہیں ہے. کیونکہ مرد اور عورت کو برابر کرنا انصاف ہے کیا؟ نہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اچھا، درس سے واپس آتے ہیں. پچھلے درس میں گھس رہے تھے، یہاں شروع کیا، پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ جملہ اسمیہ کا اعراب کیسے ہوتا ہے. یہ کہ مرفوع ہوتا ہے، منصوب اور مجرور جو الفاظ کے اندر ہوتے ہیں، اس میں سارے کے سارے اسماء ہوتے ہیں. تو مفرد کے علامت الرفع کیا ہے؟ غمہ ہے، منصوب کا فتحہ ہے، مجرور کا کسرہ ہے، جمع تکسیر کا ایسا ہی ہے، جمع مثالے میں فرق ہے، نوع من الصرف میں بھی فرق ہے. تثنیہ کے لیے الف یا، جمع تکسیر کے لیے واو یا، اور اسماء خمسہ کے لیے واو الف یا. یہ سلائڈ پیچھے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں. آج کے درس میں دیکھتے ہیں کہ اس کو پریکٹیکلی کیسے اپلائی کریں عملاً. اب سامنے ایک لسٹ ہے، یہاں پر مختلف چیزیں ہیں. ایک کالم میں جا رأیت حورت کان ذهبت، یہ کیا چیزیں ہیں؟ افعال ہیں سارے کے سارے. دوسرے کالم میں الولد، الاولاد، الطلاب، الفصول، الرجلان، المعلمات، الكتاب، ذكي، حمزه، مجتهدون، الفصل، المسلمات، الدفاتر، ابراهيم، اخوك واجب، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اسماء ہیں. في چوتھے کالم میں في الى على ان، یہ کیا ہے؟ ان اسماء حروف ہیں، حروف. آئیے دیکھتے ہیں. ان میں سے ہم جملہ بنا سکتے ہیں؟ کوئی جملہ بنائیں، کوئی بھی جملہ بنائیں. جاء الولد، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، الولد اسی میں سے، الولد فتح والا، یا جاء الطلاب، یا جاء الطلاب، ہم کیسے بنائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں. جاء الولد، جاء فعل ہے. اچھا، الولد فعل کے بعد بات، صرف اب اسم کو دیکھیں، ولد کے اوپر کیا ہے؟ دال کے اوپر ضمہ ہے تو مرفوع ہے. اچھا، رأیت الولد، الولد کے اوپر کیا ہے؟ دال کے اوپر فتحہ ہے، منصوب ہے. الکتاب للولد، دال کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے، کیونکہ مجرور ہے. جمع تکثیر دیکھیں، الاولاد فی الفصل، بچے کلاس روم میں ہیں. الاولاد کیا ہے؟ مبتدا ہے، مرفوع ہے. اچھا، ان الطلاب مجتہدون، الاولاد، الطلاب، اور الطلاب، یہ کیا ہے؟ اور الفصول، الطلاب، الفصول، یہ کیا ہے؟ جمع تکثیر ہے. اصل طالب، طالب ولد، ولد کی جمع کیا ہے؟ اولاد. ولد کو توڑ کے اولاد بنایا گیا، جمع تکثیر ہے. طالب کی جمع ہے طلاب، طالب کو توڑ کے طلاب بنایا گیا. فصل کی جمع ہے فصول، فصول کو توڑ کے فصول بنایا گیا. جمع تکثیر مرفوع کیسے ہوتا ہے؟ علامت رفع کیا ہے؟ نصب کیا ہے؟ جر کیا ہے؟ الاولاد مبتدا ہے، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے. ان الطلاب، طلاب اسم ان منصوب ہوتا ہے ہمیشہ، علامت نصب ہے فتحہ. فی الفصول، الطلاب فی الفصول، فی حرف جر، فصول اسم مجرور ہے، اور علامت جر کیا ہے؟ کسرہ ہے. جمع سالم حضرت المعلمات، تیچرز، معلمات آئے، حاضر ہوئے. المعلمات، معلمات جمع معلماتی، جمع کون سا ہے؟ مؤنث سالم ہے. اس میں آپ الف اور تا کی زیادتی کریں تو مؤنث سالم بن جاتا ہے. رأیت المسلماتی، مسلماتی کسرہ ہے، عام طور پہ منصوب کے لیے فتحہ ہوتا ہے، لیکن جمع مسالم جو ہے وہ ایک خاص ایکسپشن ہے، استثناء ہے، اس میں کسرہ ہوتا ہے. الدفاتر الطالبات، طالبات میں کسرہ ہے. تو منت سالم مرفوع ہے غمہ کے ساتھ، منصوب ہے کسرہ کے ساتھ، مجرور ہے کسرہ کے ساتھ. منع من الصرف، یہ بعض ایسے اسم ہیں جن کو تنوین نہیں لگتا، دو پیش دو زبر دو زیر نہیں لگتے، اسے منع من الصرف کہتے ہیں، اور زیر کسرہ بھی نہیں ہوتا، اس کو منع من الصرف کہتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والعفو، اللهم المغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. لما قلنا الصرف بعد كريته، حمزة نہیں کہہ سکتے، ولد کہہ سکتے، ولد رجل، لیکن حمزة نہیں کہہ سکتے. محمد کہہ سکتے کہ نہیں، محمد رسول اللہ، لیکن حمزة غلط ہے، حمزة صحیح ہے. دو پیش کیوں نہیں ہے؟ ایک پیش ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ممنوع من الصرف ہے. صرف کہتے ہیں تنوین کی آواز کو، ان کی جو آواز جو آتی ہے اسے صرف کہتے ہیں. وجدت ابراہیم، میں نے ابراہیم کو پایا. ذهبت الى مکہ، میں مکہ کی طرف گیا. الى مکہ، اب یہ دیکھیں، الى حرف جر، مکہ اسم مجرور ہے، لیکن کسرہ ہونا چاہیے تھا نا، جر کیا میں کسرہ ہوتی ہے ہمیشہ، لیکن یہاں پہ فتحہ ہے. تو منع من الصرف میں دو چیزیں یاد رکھیں ہمیشہ، ایک تو تنوین نہیں ہوتا، دو پیش دو زبر دو زیر کبھی نہیں آئیں گے، نمبر دو کسرہ کبھی نہیں آئے گا، ہمیشہ فتحہ ہی ہوتا ہے. منصوب فتحہ ہے، مجرور تب بھی فتحہ ہے. یعنی منع الصرف کی دو علامتیں ہیں، یا تو رفع ہے، یا تو ضمہ یا فتحہ ہے. تثنیہ، تثنیہ یعنی ڈول، دو جا رجلان، دو مرد آئے. یہاں پر علامت تثنیہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ الف ہے. اب یہ ٹیبل جو ہے اس میں دیکھیں، اس کو سامنے رکھیے، جو یہ ٹیبل ہے، یہ اس کو دیکھیں، کہ جہاں پر میں نے تثنے کو دیکھے, تثنے میں پہلے کیا الف لکھا ہوا ہے نا, تثنے کے سامنے دیکھے مرفوع الف ہے, تو میں نے مثال دی کہ الف کیسے آتا ہے, جا الرجلانی, رجلان تثنی آئے اس میں الف کو سرکل کر دیا ہے, اس کے بعد ہے کان الطالبان مجتہدین, مجتہدین یہ منصوب ہے, وجہ یا ہے, اور اب دیکھیں کالم میں منصوب نیچے کیا یا بنا ہوا ہے کہ نہیں, یا کیسے اس مثال میں ہے, بر الوالدین واجب, والدین کی فرما برداری اور بر کرنا حسن سلوک کرنا واجب ہے, واجب الوالدین مثنی ہے اور مضاف الیہ ہے, علامت جر کیا ہے, یا ہے, جمع ذکر سالم, کان المعلمون حاضرین, المعلمون واو, آپ اس میں دیکھیں ٹیبل میں جمع ذکر سالم کے سامنے کیا ہے, واو ہے مرفوع کے کالم میں, منصوب میں کیا ہوتا ہے, رأیت المعلمین, میں نے دیکھا معلمین کو, الاسلام دین المسلمین, اسلام مسلمانوں کا دین ہے, المسلمین مضاف الیہ مجرور علامہ جره الیاء, مذکر سالم میں واو یا 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 علامات اعراب ہے, اسماء الخمسہ میں واو الف یا, اخوک ذکی, تمہارا بھائی بہت چالاک ہے, واو, ضربت اخاک, میں تمہارے بھائی کو مارا, الف اخاک, سلمت علی ابیک, میں نے تمہارے والد کو سلام کہا, ابیک علی ابیک یا, تو یہ اسماء خمسہ ہے. ان چیزوں, یہ جو ٹیبل ہے اس کو آپ سامنے رکھیں اسی ٹیبل جو اس سے پہلے ہے, اور دیکھیں کہ جہاں پر ضمہ ہے ضمہ کیوں ہے مرفوع کے سامنے, اس کی مثال آپ کے سامنے ہے, یہ جو ٹیبل اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا, جو میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں, یہ اس میں سے جملہ کیسے بنانا ہے, اب میں نے جملے بنا دیا آپ کو, اسی کے اندر میں سے جملے سارے ہیں جو ٹیبل کے اندر ہیں, اب گھر میں جب کوشش کریں کہ ان میں سے جملہ کیسے بنتا ہے, جملے بنائیں اور پھر دیکھیں آپ نے صحیح بنا غلط بنایا, یہ آپ کا واجب ہے, یہ دیکھیں اور کوشش کریں کہ اس کو, اس کے بعد ٹیبل اس کو چھوڑ دیں اور اس کو دیکھیں آپ جملے کتنے بنا سکتے ہیں اس میں سے صحیح جملے, اور پھر دوسرا واجب یہ ہے کہ یہ ٹیبل جو ہے, یہ ٹیبل, اس کو یاد کرنا ہے, اس کو یاد کریں گے تو آپ یہ جواب دے سکیں گے, اور پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا یہ ٹیبل جو ابھی بیان کیا ہے, اگر وہ نہیں یاد کریں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی. اگلے درس میں انشاءاللہ افعال کی بات کریں گے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں عربی گرامر جانتے کیا ہے, یہی کچھ ہے سارا, یہی کچھ ہے اسماء میں, میں نے پورا گرامر آپ کو سکھا دیا, اگر یہ سمجھ لیں آپ تو اسماء سے باہر نہیں ہے, اسماء کی عرب یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, فعل بچ گیا ہے, فعل کے باب اگلے درس میں انشاءاللہ شروع کریں گے, پھر اسماء اور افعال کے اعراب کیا ہوتا ہے, پھر آج جملے کے درس شروع کریں گے انشاءاللہ مختصر, پھر آپ پتہ چلے گا کہ اصل میں عربی گرامر ہے کیا, تو آدھی گرامر ہم پڑھ چکے ہیں, یہ آدھی گرامر ہے بلکہ آدھی سے بھی زیادہ ہے, صرف افعال کے اعراب رہتا ہے بس, پھر ہم جو اگلے دروس آئیں گے ان میں انشاءاللہ افعال کی بات کرنے کے بعد اعراب کی مثالیں دیں گے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.